أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ ابراہیم کی آیت 32 تا 34 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند. سامعین ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا, جس کے بعد پروگرام اسلام کی معرفت سنیں گے, اور مقدس دفاع ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. اسلامیت جمہوریت نظام حکومت کے دو اہم ستون ہیں. نئے صدر کے ساتھ ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی. کابینہ کے اجلاس سے صدر روحانی کا خطاب. آزادی بیان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے امریکہ کا چہرہ ایک بار پھر بے نقاب. ایران سمیت متعدد اسلامی ملکوں کے ٹی وی چینلوں کی ویب سائٹوں کو سیل کر دیا. لاہور میں دھماکہ, متعدد افراد جاں بحق اور زخمی, باس کی حالت تشویشناک, حکام کی جانب سے تحقیقات کا حکم. ہندوستان میں کورونا کی شدت میں کمی کے باوجود متاثرین کی تعداد 3 کروڑ سے زیادہ. ڈیلٹا پلس ویریئنٹ کے معاملات سامنے آنے سے عوام اور حکام میں تشویش. اور پیشن خبریں تفصیل سے. صدر ایران حسن روحانی نے کہا کہ جمہوریت اور اسلامیت نظام حکومت کے دو اہم ستون ہیں. بدھ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے کردار کی وجہ سے اسلام پر کوئی آنچ نہ آئے. صدر حسن روحانی نے کہا کہ اسلام خود نظام سیاست, اخلاق, واضح احکامات, انصاف کا حامل ہے اور ہر رنگ و نسل اور صنف کے احترام کا مذہب ہے. نیز اسلام میں ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھا گیا ہے. صدر ایران نے دروغ گوئی سے بچنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی ہونے کا مطلب صرف نعرے لگانا نہیں, بلکہ ہمیں ایسے سماج کی ضرورت ہے جن میں کوئی بھی شخص جھوٹ نہ بولے اور نئے جھوٹی باتوں پر توجہ کرے. انہوں نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت نے اہم کارنامہ انجام دیا ہے اور اقتصادی جنگ کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے. عوام کے اثار و فداکاری اور رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات کی روشنی میں امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لا بٹھایا ہے اور اہم مسائل کو حل کیا ہے. صدر ایران کا کہنا تھا کہ حکومت نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ امریکہ کے سامنے نہیں جھکے گی, اقتصادی جنگ لڑے گی اور خام مال کی کمی نہیں آنے دے گی, اور ہم نے یہ کام کر دکھایا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب سید ابراہیم رئیسی 1,80,00,000 ووٹ حاصل کر کے ملک کے صدر منتخب ہو چکے ہیں اور ہم سب کو ان کی مدد کرنا چاہیے. ہم مکمل امن و سلامتی اور ہمدلی و طاقت کے ساتھ اقتدار نئی حکومت کو منتقل کر رہے ہیں. صدر حسن روحانی نے کہا کہ نو منتخب صدر نے میرٹ کو فوقیت دینے کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ سیاسی دھڑے بندیوں اور پارٹی سیاست سے بالاتر ہو کر کام کریں گے. ہم ان کے اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں. دوسری جانب نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی اور موجودہ صدر حسن روحانی کے درمیان ایک ہفتے میں دوسری ملاقات ہوئی ہے. یوتھ جرنلسٹ کلب کی ایک رپورٹ کے مطابق نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی نے بدھ کے ایوان صدر میں موجودہ صدر حسن روحانی سے ملاقات کی, جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس سے پہلے صدارتی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے محض چند گھنٹے بعد ہفتے کے روز صدر حسن روحانی نے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات اور انہیں کامیابی پر مبارکباد پیش کی تھی. اسلامی جمہوری ایران کے الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کے نتائج کے مکمل تفصیلات کا اعلان کر دیا ہے. ایران کے چیف الیکشن کمشنر جمال عرف نے بدھ کو اسلامی جمہوری ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے نتائج کی مکمل تفصیلات کا اعلان کرتے ہوئے ان انتخابات میں باقی بچے 91 بیلٹ باکس کے ووٹوں کے اعداد و شمار موصول ہونے کے بعد صدارتی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی اور نتائج مکمل ہونے کی اطلاع دی. ایران کے الیکشن کمیشن کے سربراہ جمال عرف نے ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صدارتی انتخابات کے تمام پولنگ اسٹیشنوں کے بیلٹ باکس میں ڈالے جانے والے ووٹوں کی تفصیلات موصول ہونے کے بعد سب کو یکجا جمع کر کے ان کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ایران کے الیکشن کمیشن کے سربراہ کے اعلان کے مطابق صدارتی انتخابات میں مجموعی طور پر کل 2,89,89,529 افراد نے پولنگ بوتھوں پر پہنچ کر ووٹ ڈالنے کے لیے پرچی کٹوائی۔ 2,87,50,736 افراد نے اپنے ووٹ کاسٹ کیے، جن میں 1,231 ووٹ کینسل ہوئے۔ ایران کے الیکشن کمیشن کے سربراہ نے صدارتی انتخابات کے ہر امیدوار کو ملنے والے ووٹوں کی تعداد بیان کرتے ہوئے کہا کہ سید ابراہیم رئیسی کو 1,80,21,945 ووٹ، محسن رضائی میر قائد کو 34,40,835 ووٹ اور عبد الناصر ہمتی کو 24,43,387 ووٹ ملے، جبکہ سید امیر حسین قاضی زادہ ہاشمی کو 10,03,650 ووٹ ملے۔ ایران کے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ صدارتی انتخابات سے متعلق قوانین کے 31ویں شق کی دفعہ 8 کے مطابق ووٹوں کی گنتی کے مکمل نتائج نگراں کونسل کو بھیج دیے گئے ہیں، اور قانون کے اس شق کے مطابق ہی انتخابات کے نتائج کی حتمی تصدیق کرنا نگراں کونسل کی ذمہ داری ہے۔ جمال عرف نے کہا کہ ووٹ ڈالنے کے لیے پرچی کٹوانے والوں کی تعداد اور بیلٹ باکس میں ملنے والے ووٹوں کی تعداد میں فرق افراد سے مربوط ہے جنہوں نے انتخابات میں حصہ تو لیا لیکن کسی بھی بنا پر اپنے ووٹ کاسٹ نہیں کیے۔ انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کا ڈھونگ کرنے والے امریکہ نے ایک بار پھر حقیقت عیاں کرتے ہوئے سامراج کے خلاف برسر پیکار متعدد چینلوں کی ویب سائٹ کو بند کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی حکومت نے منگل کے شب ایران کے العالم، پریس ٹی وی اور یمن کے المسیرہ چینل اور امام حسین علیہ السلام کے حرم کے کربلا چینل کی ویب سائٹس کو بند کر کے صارفین کی ان تک رسائی کو ناممکن بنا دیا۔ تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ امریکی حکومت نے مذکورہ چینلوں کے ساتھ ساتھ عراق کے چینل المعلومہ کی ویب سائٹ کو بھی اپنے اعتاب کا نشانہ بنایا ہے۔ ابھی تک بلاک کی گئی تمام ویب سائٹس کی مکمل فہرست موصول نہیں ہو پائی ہیں۔ خیال ہے کہ دنیا کو آزادی اظہار رائے اور حقوق انسانی کا درس دینے والا امریکہ اب تک 12 ایران اور استقامتی محاذ سے تعلق رکھنے والے ممالک اور تنظیموں کے ٹی وی چینلز، ویب سائٹس اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کر چکا ہے، اور ان کا یہ منافقانہ اور جارحانہ عمل بدستور جاری ہے۔ ایرانی ماہرین نے ملک کے پہلے ریموٹ کنٹرول روبوٹ سرجن کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پہلے ریموٹ کنٹرول روبوٹ سرجن کا تجربہ تہران کے امام خمینی اور ابن سینا اسپتالوں کے درمیان 5G ٹیکنالوجی کی مدد سے آن لائن رابطے کے ذریعے انجام پایا۔ اس تجربے کے تحت امام خمینی اسپتال میں تعینات ایک سرجن نے کئی میل دور واقع ابن سینا اسپتال کے آپریشن تھیٹر میں تعینات روبوٹ سرجن کی مدد سے کتے کا آپریشن کیا۔ اس تجربے کے موقع پر صدر ایران کے مشیر برائے سائنس ٹیکنالوجی ڈاکٹر سورنا ستاری اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ ایرانی ماہرین کے تیار کردہ سرجن روبوٹ کا نام عالم اسلام کے مشہور طبیب بو علی سینا کے نام پر سینا سرجن روبوٹ رکھا گیا ہے۔ یہ روبوٹ ایک انتہائی ترقی یافتہ ریموٹ کنٹرول سرجن سسٹم ہے جسے امریکہ میں تیار کیے جانے والے ڈونچی روبوٹ کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ ایران کے وزیر ٹیلی مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے خلائی سیارچوں کی ناکامی سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ بدھ کو کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر ٹیلی مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی محمد جواد آزری جہرومی کا کہنا تھا کہ مصنوعی خلائی سیارچوں پارس 1 اور ناہید کو خلا میں بھیجنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ سیارچوں کو خلا میں تاحال روانہ نہیں کیا گیا، لہذا ناکامی کے بارے میں شائع ہونے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ آزری جہرومی نے کہا کہ مذکورہ خلائی سیارچے ایران کے خلائی ادارے کے حوالے کر دیے گئے جو ان سیارچوں کو خلا میں بھیجنے کا ذمہ دار ہے۔ ایران کے وزیر ٹیلی مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا کہ ایران کے خلائی پروگرام کے خلاف امریکی پابندیوں کے بعد رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات کی روشنی میں خلائی پروگرام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے تشویشناک حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے۔ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ تہران افغانستان میں کشیدگی میں کمی لانے، قانون کی حکمرانی اور وسیع البنیاد مذاکرات کا خواہاں ہے، اور امریکہ کی تخریبی پالیسیوں نے علاقے پر طویل مدت میں منفی اثرات مرتب کیے ہیں، اور اس وقت بھی امریکہ کی نہایت غیر ذمہ دارانہ کارکردگی کی بنا پر نقصانات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ ہفتوں سے افغانستان کے مختلف علاقوں میں طالبان اور سرکاری فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ طالبان کے وسیع حملے اور بعض شہروں کے سقوط کر جانے کے بعد فوج کی پسپائی سے عوام، سیاسی پارٹیوں اور مذہبی اور سیاسی شخصیات میں شدید تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ 2 مہینے کے دوران افغانستان کے تقریباً 60 شہروں پر یا تو طالبان کا قبضہ ہو گیا، یا کبھی وہ طالبان کے قبضے میں ہوتے ہیں یا فوج کے کنٹرول میں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے صدر مقام لاہور میں ہونے والے ایک دھماکے میں کم سے کم 3 افراد جاں بحق اور 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا کہ دھماکہ بدھ کے روز لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن کے اللہ چوک کے قریب ہوا۔ دھماکے سے قریبی گھروں کے شیشے ٹوٹ گئے اور آس پاس کھڑی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ ایک بم دھماکہ تھا، تاہم اس بارے میں حتمی اعلان تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق جوہر ٹاؤن دھماکے میں 3 افراد مارے گئے جبکہ 20 زخمی ہوئے، جن میں 5 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے واقعی کی مذمت کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے معاملات 3 کروڑ سے زائد ہو گئے ہیں۔ اس درمیان ڈیلٹا پلس ویریئنٹ کے معاملے سامنے آنے پر ہندوستانی حکام اور عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 50,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں کورونا کے کیسز کی مجموعی تعداد 3,28,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 1,358 کورونا کے مریض اپنی جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 3,90,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس درمیان ایک ایسے وقت جب ہندوستان میں کورونا کی دوسری لہر کی شدت کافی حد تک کم ہو گئی، لیکن کووڈ کے ڈیلٹا پلس ویریئنٹ نے ایک بار پھر حکام اور عوام کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
ایسے وقت میں جب ہندوستان میں کورونا کی دوسری لہر دھیمی پڑ رہی ہے، ڈیلٹا پلس سے موسوم کورونا وائرس کے 40 سے زیادہ معاملے سامنے آنے پر ہندوستان میں تشویش پائی جاتی ہے۔ ڈیلٹا پلس کے یہ معاملے مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش کے علاوہ بعض دوسری ریاستوں میں بھی پائے گئے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت صحت کے سیکرٹری راجیش بھوشن نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ڈیلٹا پلس ویریئنٹ ابھی ہندوستان سمیت 9 ملکوں برطانیہ، امریکہ، چین، جاپان، روس، پرتگال، سوئٹزرلینڈ اور نیپال میں ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے نئے معاملوں میں اگرچہ مسلسل کمی آ رہی ہے، لیکن گزشتہ 24 گھنٹے میں اس میں کچھ اضافہ ہوا اور یہ نئے معاملے 50,848 تک پہنچ گئے، جبکہ اس دوران اس بیماری سے 1,358 لوگوں کی موت ہوئی۔ سال رواں کے آخر تک ہندوستان میں سبھی شہریوں کو کورونا ٹیکہ لگائے جانے کے مقصد سے ٹیکہ لگانے کی مہم شروع ہوئی، جو تیزی سے شروع ہونے کے بعد اچانک دھیمی ہو گئی۔ ویکسینیشن کی نئی پالیسی کے نفاذ کے دن 88 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکے لگائے گئے، لیکن دوسرے دن 53,86,000 لوگوں کو ٹیکے لگائے جا سکے۔
ویکسینیشن ایک اونلی تھنگ ہے کہ جو بچا سکتا ہے کووڈ سے۔
ویکسین جتنی جلدی ہو سکے لگ جائے سب کو تو زیادہ اچھا ہے۔
عام لوگوں کا ماننا ہے کہ ویکسینیشن کے ذریعے ہی ہم کورونا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس مہلک مرض کا فی الحال علاج ممکن نہیں ہے۔
ویکسینیشن کے علاوہ کوئی وکلپ ہے بھی نہیں۔ موجودہ جو پوزیشن ہے اس میں ایک ویکسینیشن ہی وکلپ ہے۔ اتنا تو ہے کہ ہم سرکشا قبض ہمارے شریر کے اندر بن گیا، اگر نہیں لیتے تو ہم بھے بیاپت رہیں گے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
امریکہ کے بعد ہندوستان کرونا کے 3 کروڑ سے زیادہ متاثرین والا دنیا کا دوسرا ملک بن گیا ہے، جہاں گزشتہ صرف 50 دنوں میں کرونا کے 1 کروڑ نئے معاملے سامنے آئے۔ کرونا کی دوسری لہر تباہ کن ثابت ہوئی، جس کے دوران ہندوستان میں 2,33,402 کرونا متاثرین لخم اجل بنے، جبکہ مہلوکین کی مجموعی تعداد 3,90,660 رہی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ویکسینیشن کے ذریعے ڈیلٹا پلس ویریئنٹ کو نہیں روکا گیا تو یہ ہندوستان میں کرونا کی تیسری لہر کا سبب بن سکتا ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی جانب سے ایران مخالف رپورٹ کے رد عمل میں کہا کہ یہ دستاویز بالکل سیاسی ایجنڈے پر مبنی ہے اور بڑے پیمانے پر غلط معلومات اور بیانات پر مشتمل ہے۔ اقوام متحدہ میں تعینات اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی ہمانہ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 47 اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اسلامی جمہوریہ ایران انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے پوری طرح پرعزم ہے اور اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احترام کرتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر کل اس نے انسانی حقوق کی کمیٹی کو سول اور سیاسی حقوق سے متعلق بین الاقوامی عہد نامے پر عمل درآمد سے متعلق اپنی چوتھی قومی رپورٹ پیش کی ہے۔ بقائی ہمانہ نے کہا کہ ہم تمام ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عالمی حقوق کا احترام کرنے، غیر جانبداری سے کام لینے اور انسانی حقوق کے امور سے متعلق دوہرے معیار کے خاتمے سمیت انسانی حقوق کے مسائل کو سیاسی رنگ دینے سے نمٹنے کے اصولوں پر عمل پیرا ہوں۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ ایرانی عوام نے سابق امریکی حکومت کی ایک طرفہ اور صفاکانہ اقدامات، جسے ایرانی عوام پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، بھرپور مزاحمت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی نئی حکومت بھی سابق حکومت کی غیر انسانی اور غیر قانونی راستے پر گامزن ہے، جو بین الاقوامی قانون اور انسانیت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ بقائی ہمانہ نے کہا کہ امریکہ اور اس کے حامی ممالک کو، جو واشنگٹن کے ایک طرفہ اور جبری اقدامات کی حمایت کرتے ہیں، بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالی کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ، ڈنمارک، امریکہ، جرمنی اور فرانس سمیت کئی ممالک انسانی حقوق کے بارے میں لمبے چوڑے بیان داغتے ہیں، لیکن ان ممالک میں سماجی حقوق کی پامالی، سیاہ فاموں کا قتل، اقلیتوں بالخصوص مسلمان شہریوں کو جبر تشدد میں مبتلا کرنا، قیدیوں کو شکنجوں میں کسنا اور سرحدوں پر مہاجرین کے ساتھ غیر انسانی سلوک روزمرہ کے اقدامات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یورپ میں تارکین وطن اور بالخصوص مہاجرین کے ساتھ جو رویہ اپنایا جاتا ہے، کیا اسے انسانی حقوق کی پامالی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا؟ امریکہ اور مغربی ممالک کا انسانی حقوق کے حوالے سے دوہرا رویہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ممالک انسانی حقوق کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اپنے مخالفین کو زچ کرنے کے لیے اس ہتھیار کو بوقت ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کے حالیہ رپورٹ کو در حقیقت مختلف زاویوں سے دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے مغرب کا دوہرا معیار ایک طے شدہ حقیقت ہے، اور یو این او کی حالیہ رپورٹ تعصب پر مبنی ایک سوچی سمجھی سازش ہے جسے مخصوص اہداف حاصل کرنا ہے، لہذا اس سے انسانی حقوق کی کسی طرح کی کوئی خدمت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس رپورٹ سے انسانی حقوق پر عمل درآمد میں کوئی پیش رفت ہو سکے گی۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس رپورٹ کے پیچھے اور اس میں لگائے جانے والے الزامات کے پیچھے ایک باقاعدہ ہدف اور ایجنڈا ہے۔ معروف سیاسی تجزیہ نگار پارسا جعفری اپنے تجزیے میں لکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کا مسئلہ ایسا موضوع ہے کہ اگر اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کیا جائے اور اس کے جواب سے اور اس کے حوالے سے دوہرے معیارات قائم نہ کیے جائیں، نیز اسے سیاسی اہداف و مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، تو یہ انسانی زندگی میں بہتری کے مواقع فراہم کر سکتی ہے۔ لیکن عصر حاضر میں عملی میدان میں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ بڑی طاقتیں اس موضوع کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے انسانی حقوق کی حیثیت کو بری طرح پامال کر رہی ہیں۔ انسانی حقوق اور آزادی اظہار کا دعویٰ کرنے والے ممالک میڈیا کے ذریعے سچ اور حقائق کو سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ اس کی تازہ ترین مثال ایران سے آپریٹ ہونے والی العالم پریس ٹی وی اور الکوثر کی ویب سائٹ، نیز یمن کی المسیرہ نامی ویب سائٹ پر پابندی ہے۔ انسانی حقوق کے دعوے دار ایران کے خلاف اقتصادی دہشت گردی کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ماضی میں بھی اور اب بھی ایران مخالف دہشت گردوں کو اپنے ممالک میں پناہ دے رکھی ہے۔ کیا ہزاروں ایرانی شہریوں کے قاتلوں کو یورپی ممالک میں پناہ دینا انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے؟ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے اسٹوڈیو میں سیاسی گفتگو کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی خدمت میں آتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، امریکہ کی جانب سے ایران اور اسلامی استقامت کی بعض سائٹوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وقتاً فوقتاً بعض چیزیں سامنے آتی ہیں جس سے عالمی سطح پہ جو تأثر قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ اس تأثر کو جسے کہتے ہیں کہ ختم کرنے یا اس کے حقائق کے بارے میں رائے عامہ کو پتہ چلتا ہے۔ عالمی سطح پہ تین چیزوں کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، اور ان چیزوں کو پروموٹ کرنے میں بھی بعض بڑی طاقتیں یا بڑے ممالک ہمیشہ سر فہرست ہیں. مثلا ایک ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے, ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے, اور فریڈم آف اسپیچ, آزادی اظہار کی, یہ تین وہ چیزیں ہیں کہ جو عام طور پر مغربی ممالک کی طرف سے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. امریکہ ہو یا یورپ ہو, وہاں سے اس مسئلے کو ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے, لوگوں کو جمہوری حق دینے چاہیے, اور ہر انسان کو آزادی اظہار رائے ہے, وہ اپنی فریڈم آف اسپیچ ہے, اس کو اپنی بات کرنے کا حق ہے, اور یہ اس کا بنیادی حق ہے. تو یہ تین وہ بنیادی قسم کے سلوگنز ہیں یا بنیادی ویلیوز ہیں کہ جس پہ مغرب, امریکہ اور دنیا کے تمام, میں سمجھتا ہوں کہ ممالک اور ادارے اور انسٹیٹیوٹس اور افراد متفق ہیں. یعنی اس کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی. کون ہے کہ جو انسانی حقوق کی مخالفت کرے گا؟ کون ہے جو انسان کے جمہوری حقوق کو پامال کرنے کی بات کرے گا؟ کون ہے جو اوپنلی یہ کہے کہ وہ آزادی اظہار کا قائل نہیں ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تین سلوگن بڑے خوبصورت ہیں, لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ان کو ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یعنی وہ ممالک کے جو چیمپئن ہیں جمہوریت کے, آپ ان کی روش کو دیکھیں کہ جمہوریت کے چیمپئن ہونے کے باوجود اپنے ملکوں میں تلیں کسی حد تک وہ جمہوریت کے قائل ہیں, لیکن ان کے دوست, ان کے اتحادی وہ ممالک ہیں کہ جو انسانی, یعنی تاریخ کے اندر جمہوریت کے سب سے بڑے مخالف ہیں, جہاں پہ خاندانی حکومتیں چل رہی ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, مثلا امریکہ, برطانیہ, فرانس, جو بڑے یورپی ممالک ہیں کہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہلاتے ہیں, اپنے آپ کو جمہوری کہنے میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے یہاں سینکڑوں سالوں سے جمہوریت. اب وہ ان ممالک, مثلاً فرض کریں جو ہے وہ سعودی عرب کی ایک مثال دیتا ہوں کہ سامنے مثال ہے, وہاں پہ جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ان کے تعلقات کی نوعیت اتنی ہے کہ باہم شیر و شکر ہیں. اب اگر جمہوریت فرانس, امریکہ اور برطانیہ کے لیے اچھی ہے, تو کیا سعودی عرب کے عوام کے لیے نہیں ہے؟ لیکن وہاں پہ ان کو کوئی جمہوریت کی پریشانی نظر نہیں آئے گی. اگر ان کے پسندیدہ کسی ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالی ہوگی تو وہ کچھ نہیں کہیں گے. اسی طرح اگر ان کے اپنے پسندیدہ ممالک کے اندر آزادی اظہار پہ پابندی ہوگی تو اس کے خلاف وہ آواز نہیں اٹھائیں گے. نہ صرف یہ آواز نہیں اٹھائیں گے, اب مثلا یہ جو آج کل واقعہ ہے, جو آپ نے اپنے سوال میں بھی جو بات کی ہے کہ جو اس وقت اسلامی مقاومت سے متعلق اور ایران سے بعض اہم سائٹس کو جو بند کیا گیا ہے, اب یہ اس کو کیا نام دیا جائے؟ کیا یہ فریڈم آف اسپیچ کی مخالفت نہیں ہے؟ کیا کسی ملک کی یا کسی ادارے کی, کسی تنظیم کی, چاہے وہ کسی ملک سے بھی تعلق رکھتا ہے, اس کی سائٹس کو اس لیے بند کر دینا کہ وہ امریکہ کی حامی نہیں ہے, وہ سامراجی طاقتوں کے خلاف بولتے ہیں, یا اس ان سائٹس کے اندر وہ ٹیکسٹ موجود ہے, وہ کانٹینٹ موجود ہے کہ جو ان کو پسند نہیں ہے؟ اب آپ اپنی پسند اور ناپسند کو معیار قرار دے کے اگر آپ کوئی سائٹس بند کر دیں گے, آپ کسی ٹی وی چینل پہ پابندی لگا دیں گے, تو آپ اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ آزادی اظہار کے قائل ہیں؟ یہ تو واضح طور پہ آپ خود ہی اس چیز کی نفی کر رہے ہیں کہ جو اس کے آپ چیمپئن بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چینلز پہ پابندی لگی ہے, ان کا قصور اور کچھ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ چونکہ یہ امریکی استعمار کی سازشوں کو جان گئے ہیں, یہ ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, یہ خطے کے اندر اپنی خود مختاری کی بات کرتے ہیں, یہ باہر سے آنے والوں کی مداخلت کے مخالف ہیں, یہ ادارے یا افراد یا یہ سائٹس, کہیں پہ بھی آپ ان کو نہ انسانی حقوق کی پامالی میں شریک دیکھیں گے, نہ ان کو آپ جمہوریت کے مخالف پائیں گے, نہ یہ فریڈم آف اسپیچ کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن ان کو اس بہانے سے کہ یہاں سے ایسی باتیں نشر ہوتی ہیں کہ جس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور یعنی امریکہ چاہے جو کچھ کرتا رہے, ان کے ٹی وی چینلز, ان کے ریڈیو چینل, ان کی سائٹس جو کچھ کرتی رہیں, ان کے خلاف اگر آواز اٹھائیں تو تو وہ فریڈم آف اسپیچ کی مخالفت ہے، انسانی حقوق کی مخالفت ہے. لیکن اگر ایران کے چینلز پہ پابندی لگے، ایران کی سائٹس پہ پابندی لگے، مقاومت کے بلاک کے مختلف جماعتوں پہ اگر پابندی لگے تو وہ صحیح ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوہرے معیار ہیں، یہ منافقانہ رویے ہیں کہ جس کو یقیناً رائے عامہ میں کبھی بھی پذیرائی نہیں ملے گی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے. ہر پتھر دکھایا جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے. دنیا کے کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے. کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے.
جے تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افغانستان و پاکستان. گزشتہ ہفتے کے دوران لیکن لیجیے سماعت فرمائیے پہلے یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 2 تیر 12 ذی قعدہ اور 23 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تیئیس جون سن 920 عیسوی کو آئس لینڈ میں دنیا کی پہلی پارلیمنٹ کا قیام عمل میں آیا. اس پارلیمنٹ کے اراکین کو عوام نے رائے دہی کے ذریعے منتخب کیا تھا اور حکومت کو ذہنی مدد پہنچانا پارلیمنٹ کا فریضہ تھا. حقیقت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی پہلی پارلیمنٹ کا کام صرف حکومت کو مشورہ دینا تھا اور اس کے پاس کوئی خاص اختیارات نہیں تھے. آئس لینڈ کی پارلیمنٹ کے بعد دنیا کی سب سے پرانی موجودہ شکل کی پارلیمنٹ نے، جس کے پاس خاص اختیارات تھے، 13ویں صدی عیسوی میں برطانیہ میں کام کرنا شروع کیا. تیئیس جون سن 1696 عیسوی کو دنیا کا پہلا شام کا اخبار ڈاکس نیوز لیٹر لندن سے جاری ہوا. اس اخبار کو ہینڈ رائٹنگ سے ملتے جلتے اٹیلک ٹائپ میں چھاپا گیا تھا. اخبار کو ہینڈ رائٹنگ والے ٹائپ میں اس لیے چھاپا گیا تھا کہ نوجوان قارئین اپنی ہینڈ رائٹنگ بہتر بنا سکیں، تاہم یہ اخبار عمر رسیدہ افراد میں زیادہ مقبول ہوا. ڈاکس نیوز لیٹر ہفتے میں 3 مرتبہ منگل، جمعرات اور ہفتے کی شام کو 4 سے 5 بجے کے درمیان منظر عام پر آتا تھا. ڈاکس نیوز لیٹر سن 1716 تک باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا تھا. تیئیس جون سن 1757 عیسوی کو پلاسی کی جنگ لڑی گئی، جسے بر صغیر میں انگریز حکومت کا سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے. جنگ پلاسی کا پس منظر یہ تھا کہ انگریز، جو تاجروں کے روپ میں ہندوستان آئے تھے، ہندوستان کی دولت سے متاثر ہو کر اس پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے لگے. رفتہ رفتہ انہوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کیا اور سب سے پہلے بنگال پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کی. بنگال پر ان دنوں سراج الدولہ کی حکومت تھی. انگریزوں نے سراج الدولہ کے کئی عمرا اور سپہ سالار میر جعفر کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا. جب سراج الدولہ کو انگریزوں کی سازشوں کا علم ہوا تو انہوں نے انگریزوں کو بنگال سے نکالنا چاہا. نتیجتاً انگریزوں اور سراج الدولہ کے درمیان پلاسی کے مقام پر سن 1757 کی جنگ لڑی گئی، جس میں میر جعفر کی سازشوں کے باعث سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. مگر انہیں میر جعفر کے بیٹے نے مرشد آباد میں گرفتار کر کے قتل کر دیا. جنگ کے بعد انگریز میر جعفر کو کٹھ پتلی بنا کر پہلے خزانے پر قابض ہوئے اور پھر پورے بنگال کی حکومت براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لی. تیئیس جون سن 1834 عیسوی کو برطانوی فلسفی اور ادیب سیموئل ٹیلر کالریج نے 62 برس کی عمر میں وفات پائی. انہوں نے انگریزی زبان میں جدید ادبی تنقید کی بنیاد رکھی. کالریج نے جرمنی کا سفر کیا اور وہاں وہ جرمن فلاسفہ کے افکار و نظریات سے متاثر ہوئے اور برطانیہ واپس پہنچ کر انہوں نے جرمن فلاسفہ خصوصاً ہیگل کے نظریات کی ترویج کی۔ فلسفے اور ادبی تنقید کے علاوہ انہیں شاعری، تقریر کے فن اور بعض دیگر علوم میں بھی مہارت حاصل تھی۔ بارہ ذی قعدہ سن 1344 ہجری قمری کو ایران کے معروف اور بلند پایا شاعر ادیب نیشاپوری نے وفات پائی۔ وہ سن 1281 ہجری قمری میں ایران کے شمال مشرقی شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ بہت چھوٹی عمر سے ہی ایک آنکھ میں موتیا بند کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو گئے تھے، لیکن علم سے گہرے لگاؤ کے باعث حصول علم کی کوششوں میں لگے رہے اور اس دور کے دیگر معروف علوم کے ساتھ عربی ادب میں مہارت حاصل کرنے کے بعد تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ ادیب نیشاپوری شاعری پر خوب دسترس رکھتے تھے۔ ان کے اشعار میں شعر کا اتار چڑھاؤ اور الفاظ کا مناسب انتخاب خوب ملتا ہے۔ ان کے عربی اور فارسی اشعار کی تعداد تقریباً 6000 ہے۔ دو تیر سن 1287 ہجری شمسی کو آئینی تحریک کے نتیجے میں قائم ہونے والی مجلس شورائے ملی، جس کی تشکیل کو ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا، محمد علی شاہ قاجار کے حکم سے توپوں کے حملے کا نشانہ بنی۔ محمد علی شاہ کو اپنی بادشاہت کے آغاز سے ہی آئینی نظام حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اس کا کھلم کھلا مخالف تھا۔ وہ پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ بالآخر محمد علی شاہ اور مجلس شورائے ملی کے درمیان اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ اس کے حکم سے سرکاری فوجوں نے روسی کرنل لیاخوف کی قیادت میں پارلیمنٹ کا محاصرہ کر لیا۔ آخر کار آئینی تحریک کے افراد اور فوج کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ شروع میں آئینی تحریک والے کامیاب ہوئے، لیکن سرکاری فوجیوں نے اپنے کمانڈر کرنل لیاخوف کے حکم سے مجلس شورائے ملی پر توپوں سے حملہ کیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ اس طرح آئینی تحریک کے نتیجے میں تشکیل پانے والی مجلس شورائے ملی ختم ہو گئی اور ایران میں قاجاری خاندان کا دوسرا دور آمریت شروع ہوا، جو استبداد صغیر کے نام سے معروف ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سامعین، ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آج کے پروگرام کے بعض اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلا کے بعد طالبان کی کامیابی کے حوالے سے اس گروہ کا غلط تصور۔ ٹرانزٹ اور سیکورٹی کے حوالے سے ایران، افغانستان اور ترکی کے وزراء خارجہ کا سہ جانبہ اجلاس۔ مغربی اہداف کے لیے ہتھ کنڈے میں تبدیل ہونے کے حوالے سے افغانستان کی حکومت پر طالبان کا الزام۔
پاکستان کی سرزمین سے افغانستان میں کارروائی کے لیے سی آئی اے کو اجازت نہ دینے پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی تاکید. افغانستان میں خانہ جنگی کے حوالے سے پاکستان کے وزیر خارجہ کا انتباہ. ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان کی افغانستان سے درخواست. مقامی حکام کی جانب سے افغانستان کے بعض علاقوں کا قبضہ طالبان کو واگزار کرانا. طالبان کی جانب سے افغانستان کے بعض شہروں پر قبضہ. افغانستان کی جمعیت اسلامی کے رہنما کی ملک میں اجارہ داری کی مخالفت. ایران اور پاکستان کے سرحدی عہدیداروں کی ملاقات. اور اشرف غنی کی جانب سے افغانستان میں امن کے لیے ایران پاکستان کے فعال کردار کا خیر مقدم. اور سامعین اب موضوعات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے سرحدی عہدیداروں کا اجلاس پاکستان کے سرحدی شہر تفتان میں منعقد ہوا. پاکستان کے وفد کی سربراہی تفتان کے سرحدی علاقے کی کمیٹی کے معاون عصمت اللہ اچکزئی نے کی، جبکہ ایرانی وفد میں مختلف سرحدی عہدیدار شامل تھے. فریقین نے اس اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف مقابلے اور سیکورٹی کو فروغ دینے پر تاکید کی ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ پاکستان اور ایران کی مشترکہ سرحد پر باڑ لگانے کا کام 2021 کے آخر تک مکمل ہو جائے گا. شیخ رشید احمد نے مزید کہا کہ ابھی تک 44% مشترکہ سرحد پر باڑ لگانے کا کام مکمل ہو گیا ہے اور 2021 کے آخر تک باڑ لگانے کا کام مکمل ہو جائے گا. ایران اور پاکستان کے مشترکہ بارڈر پر سیکورٹی خطرات اور بدامنی وہ جملہ چیلنجز ہیں کہ جو گزشتہ ایک دہائی سے لے کر اب تک دونوں ملکوں کو لاحق ہیں. البتہ ایران کی مشترکہ سرحد پر بدامنی کے زیادہ تر واقعات پاکستان کی سرزمین سے دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں اور اکثر مشترکہ سرحدوں پر انتہا پسندانہ اقدامات کا موجب بنتے ہیں. حالیہ برسوں میں بارہا پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی سرزمین میں سرگرم دہشت گرد گروہوں نے ایران میں داخل ہو کر خونی کاروائیاں اور عام شہریوں اور سیکورٹی اہلکاروں کو اغوا کیا ہے اور اسی موضوع نے علاقے میں بدامنی کی زمین فراہم کی ہے. پاکستان کی سرزمین سے ایران کے اندر انتہا پسند دہشت گرد گروہوں کی مسلسل کاروائیاں اور سرحدی علاقے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے پاکستان کی حکومت کی ذمہ داریوں پر عدم توجہ کی وجہ سے ایران کے سیاسی حکام میں ناراضگی پیدا ہوئی ہے. ایران کی حکومت نے بارہا اعلان کیا ہے کہ توقع کی جاتی ہے کہ پاکستان کی حکومت اچھی ہمسائیگی کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ایران کے ساتھ اپنے مشترکہ بارڈر کو کنٹرول کرنے میں دقت کا مظاہرہ کرے گی اور اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ دہشت گرد گروہ پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ایران کی عرضی سالمیت کو نشانہ بنائیں اور قتل عام کریں، دونوں ملکوں کے تعلقات کو کشیدہ بنائیں. ایران کی حکومت اور پاکستان کے سیاسی و سیکورٹی عہدیداروں کے ساتھ ہونے والے مشترکہ سرحدی اجلاس میں تمام تر تاکید کے باوجود پاکستان سے دہشت گرد گروہوں کے عناصر کا دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دینے کے لیے ایران کی سرزمین میں داخل ہونا دونوں ملکوں کے سیکورٹی فاصلے میں شگاف پیدا کر رہا ہے. ایسی صورتحال میں جبکہ پاکستان کی سرحد سے ایران کی سرزمین میں دہشت گرد گروہوں کے عناصر کی رفت آمد کا سلسلہ جاری ہے، دونوں ملکوں کے مقامی سیکورٹی عہدیداروں کا حالیہ اجلاس مشترکہ سرحدوں پر دقیق نگرانی کے لیے اسلام آباد کی زیادہ سے زیادہ سنجیدگی کا مظہر قرار پایا ہے اور دونوں ممالک انتہا پسند دہشت گرد گروہوں کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے سیکورٹی تعاون کی جانب آگے بڑھیں گے. ایران کے ساتھ پاکستان کی مشترکہ سرحدوں کے طولانی ہونے کو دیکھتے ہوئے سرحدوں پر سیکورٹی کی بحالی کے لیے مسلح افواج سے استفادے کے علاوہ سرحدوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جدید الیکٹرانک آلات کو استعمال میں لانے کے ذریعے پاکستان سے ایران کے سرزمین میں دہشت گرد گروہوں کے داخلے کو روکا جا سکتا ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ کا یہ بیان کہ سن 2021 کے آخر تک دونوں ملکوں کی مشترکہ سرحدوں پر باڑ لگانے کا کام مکمل ہو جائے گا، یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ ایران میں پرتشدد کارروائیوں کو انجام دینے کے لیے پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردوں کے ایران میں داخلے پر راستے بند ہو جائیں گے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران کے ساتھ مشترکہ سرحدوں کی سیکورٹی کی بحالی میں پاکستان کے اقدامات دونوں سرحدوں کے مابین اقتصادی تعاون کے فروغ اور ان علاقوں میں سرحدی مارکیٹوں کی رونق کا باعث بننے میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. سامن، پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغانستان میں ممکنہ خانہ جنگی کی بابت گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افغان ٹیلی ویژن طلوع نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اگر افغان دھڑوں کے درمیان امن معاہدہ نہ ہو سکا تو پھر 90 کے عشرے جیسی خانہ جنگی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں جاری جنگ اور جھڑپوں پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے افغان رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ امن مذاکرات میں لچک کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغان صدر پر بھی زور دیا کہ وہ حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے امن مذاکرات میں لچک دکھائیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، کیونکہ افغانستان کا امن پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ سرحدی اختلافات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے اپنے ملک کے اس دیرینہ موقف کا اعادہ کیا کہ ڈیورنڈ لائن دونوں ملکوں کے درمیان بین الاقوامی سرحد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت افغانستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد تسلیم کر لے، لہٰذا اس بارے میں مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے طالبان اور اس کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ رابطوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان کے مذاکرات کار محض امن عمل میں سہولت کاری کے لیے پاکستان آتے ہیں اور پاکستان میں طالبان کے تربیتی مراکز موجود نہیں ہیں۔ افغانستان میں امن کے لیے جنگ بندی کے عدم معاہدے کی صورت میں اس ملک میں خانہ جنگی کے ممکنہ خطرے کے حوالے سے پاکستان کے وزیر خارجہ کا انتباہ سنجیدہ موضوع ہے اور اس پر بے توجہی، اسی طرح جیسے شاہ محمود قریشی نے اشارہ کیا ہے، افغانستان کو 90 کی دہائی جیسی خانہ جنگی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ افغانستان پر امریکہ کے تسلط کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 2 دہائیوں سے حکومت افغانستان اور طالبان کے درمیان کشیدگی برقرار ہے اور کسی قسم کا کوئی امن معاہدہ بھی طے نہیں ہوا ہے۔ افغانستان کی موجودہ کشیدہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے خانہ جنگی کا امکان موجود ہے۔ شینکی شہر کے امور کے انتظام سونپے جانے کے لیے زابل صوبے میں مقامی حکام کے بعض تازہ اقدامات نے اس صوبے میں طالبان کے کردار نے خطرناک صورتحال پیدا کر دی ہے اور افغانستان کی مرکزی حکومت اور مقامی حکام کے فیصلوں نے اس ملک میں قومی سالمیت کے لیے سنجیدہ خطرات لاحق کر دیے ہیں۔ افغانستان کے بعض صوبوں میں عوامی گروہوں کی تشکیل، دہشت گرد گروہوں کے مقابلے اور سیکورٹی کی بحالی میں اس ملک کی فوج اور پولیس کی توانائیوں پر عوام کے عدم اعتماد نے بھی مسائل پیدا کر دیے ہیں اور یہ مسئلہ بھی سیکورٹی اداروں میں شگاف کا باعث بنا ہے۔ افغانستان کی مرکزی حکومت کی جانب سے قومی سیکورٹی کی بحالی میں کمزوری اور ملک کے بعض صوبوں میں مرکزی حکومت کا کنٹرول کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی اہم وجہ مرکزی حکومت کے فیصلے ہیں اور اس صورتحال نے بھی افغانستان میں حالات کو کشیدہ کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کے وزیر خارجہ کا افغانستان میں خانہ جنگی کے حوالے سے انتباہ بھی انہیں حالات کے پیش نظر سامنے آیا ہے۔ افغانستان میں امن کے عمل کی سست رفتاری نے بھی یہ شکوک و شبہات پیدا کر دی ہیں کہ حالات مزید خراب ہوں گے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ افغانستان کی حکومت درست فیصلوں کے ساتھ قومی اتحاد و یکجہتی کی برقراری بھی نہایت ضروری ہے۔ طالبان گروہ نے افغانستان کے شہر شینی تگاب کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ افغانستان کے شمال میں واقع صوبہ فاریاب کی کونسل کے رکن نادر سعیدی نے کہا کہ صوبے کا شیرین تگاب شہر اور اس شہر کی سیکورٹی اہلکار اور تمام سیکورٹی کی برقراری کے ساز و سامان طالبان گروہ کے افراد کے قبضے میں چلے گئے ہیں۔ نادر سعیدی نے مزید کہا کہ 4 دن کی مسلسل جنگ اور شیرین تگاب شہر میں فوجی امداد نہ پہنچنے کے نتیجے میں یہ شہر طالبان کے کنٹرول میں چلا گیا اور 400 سے زیادہ افغان فوجی طالبان کی قید میں ہیں۔ ان جھڑپوں میں درجنوں افغان فوجی ہلاک اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فاریاب صوبے کے کونسل کے رکن نے طالبان کے ہاتھوں اس صوبے کے دیگر شہروں کے بھی سقوط کیے جانے کی بابت خبردار کیا ہے۔ اس بات سے ہٹ کر کہ طالبان گروہ نے افغانستان کے دیگر شہروں پر قبضے کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر رکھا ہے، افغانستان کے عوام اسی تازہ صورتحال سے شدید تشویش میں مبتلا ہے۔ حال ہی میں زابل صوبے کی صوبہ کونسل کے سربراہ عطا جان حق بیان نے اعلان کیا کہ صوبے کا شینکی شہر زابل کے ڈپٹی گورنر اور مقامی حکام کی ثالثی کے نتیجے میں طالبان گروہ کے حوالے کیا گیا ہے۔ افغانستان میں حالیہ ہفتوں میں 2 واقعات جن میں طالبان کے ذریعے افغانستان کے بعض شہروں پر قبضہ اور مقامی حکام کے ذریعے طالبان گروہ کو کچھ علاقوں کی منتقلی سے صوبوں اور مرکزی حکومتوں کے درمیان عدم روابط اور ہم آہنگی کے فقدان کا پتہ چلتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں طالبان کے ساتھ ہونے والے امن مذاکرات میں ناکامی اور افغانستان کے اعلیٰ سیاسی اور سیکورٹی عہدیداروں کے درمیان وسیع اختلافات کا پایا جانا، اسی طرح اس ملک کے مختلف صوبوں میں مقامی عہدیداروں کے فیصلوں میں عدم ہم آہنگی اس ملک میں مسائل کو پیچیدہ کر رہی ہے، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں مسلح افواج کی نگرانی اور حمایت کی ضرورت کے حوالے سے حکومت کی عدم توجہ نے اس ملک میں سیکورٹی کی عدم برقراری کا زمینہ فراہم کیا ہے۔ اس کے ساتھ طالبان کا منظم طریقے سے اس ملک کے مختلف علاقوں پر قبضہ بھی انتظامی امور چلانے میں افغانستان کی مرکزی حکومت کی کمزوری کو عیاں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہروں کے سقوط کرنے کے مقابلے میں افغانستان کی فوج کی جانب سے بھی کوئی ٹھوس پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ طالبان کے حملوں میں اضافے سبب بنے ہیں کہ اس ملک کے بعض شہروں میں قومی حاکمیت کے تحفظ کے برخلاف مقامی انتظامیہ کے فیصلے سامنے آئے۔ زابل شہر کے عہدیداروں کی جانب سے شینکی شہر کا کنٹرول طالبان کے حوالے کرنے کے حوالے سے سوچے سمجھے اقدام کے تحت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شہریوں کی جانیں بچانے اور خونریزی اور جنگ کو روکنے کے معاملے نے ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ حالیہ مہینوں میں افغانستان کے عوام طالبان کو کنٹرول کرنے اور بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے خلاف جد و جہد میں اس ملک کی مسلح افواج کی ناتوانی، طالبان پر قابو پانے اور شدت پسندوں سے لڑنے کے لیے ملک کی مسلح افواج کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے بارے میں حالیہ مہینوں میں افغان عوام کی بڑھتی ہوئی تشویش کو دیکھتے ہوئے ملک میں کچھ علاقوں کا کنٹرول طالبان کو منتقل کرنے کی وجہ ان علاقوں کے لوگوں کی طالبان کی جنگ اور توسیع پسندی کی آگ سے بچانے کی کوششیں ہو سکتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ افغان حکومت کے طالبان سے امن مذاکرات پر زیادہ توجہ اور سیکورٹی کی ضروریات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے نئے حالات پیدا ہو گئے ہیں، اور اس موضوع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طالبان نے شہروں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا اور مقامی عہدیدار بھی صورتحال سے شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے اور بعض اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں روزنامہ جوان سے، جو ایران سے شائع ہوتا ہے۔ روزنامہ جوان نے سرخی لگائی ہے، عوام کے وقار کا تحفظ کابینہ میں شمولیت کی شرط، ابراہیم رئیسی۔ نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی نے منگل کی شام کو مسجد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے روزے پر حاضری دی۔ اس موقع پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکومت کے ڈھانچے میں کام کرنے کی شرط مجھے ماننا نہیں بلکہ عوام کے وقار کی حفاظت کی شرط ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب خدمت کے دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن ایک خدمت دنیا پرستی کے لیے ہوتی ہے کہ جس کی نگاہ خدمت کے ذریعے مفادات کا حصول ہے۔ خدمت کی دوسری نوعیت انسان دوستانہ نگاہ رکھتی ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت جو کسی حد تک برا بھی نہیں، اس وقت مدد کی جاتی جب کسی پر ترس آئے، لیکن جب خدمت کا تیسرا طریقہ خدا کی خاطر خدمت کرنا ہے، خدا سے محبت کی وجہ سے۔ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اسلامی نظام میں اس جذبے کے تحت عوام کی خدمت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ داخلہ اور خارجہ پالیسیوں میں بھی ایرانی عوام کے وقار کے مطابق دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات برقرار کیے جائیں گے اور ایرانی عوام کے وقار پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ناانصافی، بدعنوانی، ظلم اور ہر طرح کی عدم مساوات کو انسان کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں اور امام رضا علیہ السلام کی تعلیمات کو سر فہرست رکھتے ہوئے اقدامات انجام دیے جائیں گے۔ سامی، روزنامہ الیوم نے سرخی لگائی ہے، افریقی شیر نام کی فوجی مشقیں، الجزائر پر قبضہ کرنے کی تیاری ہیں، مغربی فوجی ذرائع کا اعلان۔ اخبار لکھتا ہے، دو ہفتے قبل الجزائر کے صدر عبد المجید تبون نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کے ملک کو شام کی طرح سازشوں کے شکار ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے اس کی وجہ اس ملک کی خود مختاری اور مغرب کا مقروض نہ ہونا قرار دیا۔ اور اب امریکی جریدہ ملٹری واچ میں ایک رپورٹ شائع ہوئی جس سے الجزائر کے صدر کی باتوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ 7 سے 18 جون کے درمیان امریکہ کی ہدایت میں شمالی افریقہ میں افریقی شیر نامی فوجی مشقیں منعقد ہوئیں، جس میں دو بظاہر فرضی علاقوں پر حملے کی پریکٹس کی گئی جو الجزائر کے اہم علاقوں سے مکمل مشابہت رکھتے ہیں. لیبیا کو 10 سال قبل تباہ کیا گیا اور اس کے بعد سوڈان کو توڑ کر کمزور کیا گیا. اب الجزائر کو نشانہ بنانے کی بات ہو رہی ہے جو گیس، تیل، پانی، زرعی توانائی سے مالا مال افریقہ کے شمالی ساحلوں کے اہم ترین حصے پر واقع ہے. لیکن الجزیرہ کی حکومت نے قذافی والی غلطی نہیں دہرائی. اس ملک کے عوام مضبوط ہیں اور فوج کو بھی تازہ ترین توانائیوں سے لیس کیا جا چکا ہے. روزنامہ کشمیر عظمیٰ لکھتا ہے وزیراعظم کی زیر صدارت 24 جون کو کل جماعتی میٹنگ کپکار اتحاد کا شرکت کرنے کا فیصلہ. کپکار عوامی اتحاد نے منگل کو اعلان کیا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی طرف سے 24 جون کو نئی دہلی میں بلائے گئے کل جماعتی اجلاس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی سربراہی میں پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور اتحاد کے ترجمان و سی پی ایم سینئر لیڈر محمد یوسف تاریگامی پر مشتمل ٹیم شرکت کرے گی. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنی رہائش گاہ پر سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، ہمیں وزیراعظم کی طرف سے دعوت نامہ موصول ہوا ہے اور ہم اس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر فاروق نے کہا، ہمیں اعتماد ہے کہ ہم وزیراعظم اور وزیر داخلہ کے سامنے اپنا موقف رکھیں گے. انہوں نے کہا، جب میٹنگ ختم ہو جائے گی ہم آپ کو وہاں پر کیا ہوا، ہم نے کیا کہا اور کیا جواب دیا اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیں گے. واضح رہے کہ کپکار گروپ کا عوامی موقف جموں کشمیر کی ریاست کے خصوصی درجے کی بحالی ہے. پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، اسامہ بن لادن ماضی ہے، ہمیں حال اور مستقبل کا سوچنا ہے. شاہ محمود قریشی. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر اسامہ بن لادن کے حوالے سے واضح جواب دینے سے گریز کیا. ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اسامہ بن لادن ماضی ہے، ہمیں ماضی سے نکل کر حال اور مستقبل کا سوچنا ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ ہم نے القاعدہ کی کمر توڑنے میں اہم کردار ادا کیا، ہم اس کا دوبارہ ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہتے. ان کا کہنا تھا کہ اسامہ بن لادن دہشت گرد ہے یا شہید یا بحث نہیں رہی، وہ معاملہ ماضی بن چکا، ہمیں اب حال اور مستقبل کے چیلنج پر نظر رکھنی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں، ہم کابل میں بہتری چاہتے ہیں، وہاں کے عوام تھک چکے ہیں، ان کا بہت نقصان ہوا ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان عوام کو ایسی قیادت چاہیے جو ان کو امن کا راستہ دکھائے، ہم امریکہ کو کہہ چکے ہیں کہ ہم امن میں پارٹنر ہیں تنازع میں نہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت، جس کے بعد پروگرام مقدس دفاع نہ شروع ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچے.
اسلام کی معرفت.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر ہیں سامعین. اس پروگرام میں بھی ہم بہشت کے بارے میں گزشتہ بحث کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دیگر نعمت خداوندی کا ذکر کریں گے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سامعین کے لیے مفید واقع ہوگا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، اس بحث میں ہمارا شاہد قرآن کی دل نشی آیات ہے. بہشت کے بارے میں قرآن کریم نے جو توصیف بیان کی ہے، اس کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ بہشت آخرت میں بے پناہ نعمتوں کا مرکز ہے کہ جس میں نیک انسان داخل کیے جائیں گے اور تا ابد اس میں باقی رہیں گے. بہشت کے بارے میں قرآن میں سب سے زیادہ جس لفظ کا استعمال ہوا ہے وہ جنت ہے، کہ جس کے معنی باغ و بستان کے ہیں، اور اس لفظ سے مفرد یا جام کی صورت میں 100 سے زیادہ مقامات پر استفادہ کیا گیا ہے. بہشت کا نام جنت یعنی باغ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سرسبز و شاداب باغوں میں تفریح کی جاتی ہے، اور ہرے بھرے اور خوبصورت درخت اور سرسبز و شاداب ٹہنیاں باغ کا احاطہ کیے ہوتی ہیں، اور یہ چیز مختلف طبیعت اور ذوق رکھنے والے انسانوں کے لیے دل پسند اور لذت بخش ہوتی ہے. مسلمہ طور پر بہشت کا حقیقی چہرہ دنیا کے باغوں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور پرکشش ہوگا، لیکن اس لحاظ سے کہ انسانوں کو بہشت کے باغوں کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور وہ اس کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے قرآن کریم نے ذہن بشر سے نزدیک جنت کی ایک ایسی شکل سے آشنا کیا ہے جو باغ کے مفہوم سے زیادہ قریب ہو۔ جنتی لوگ ان حیرت انگیز باغوں میں انواع و اقسام کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے۔ سامعین، قرآن کریم نے بہشت کے لیے جن خصوصیات کو بیان کیا ہے اس کے پیش نظر پرہیزگاروں کے لیے دو طرح کی جنت کی لذتیں اور نعمتیں ہوں گی، ایک تو مادی و جسمانی نعمتیں اور دوسری روحانی و معنوی نعمتیں، اور یہ چیز خود اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان کے لیے قیامت دونوں پہلوؤں کا حامل ہے۔ بلا شبہ معنوی لذتیں اور نعمتیں اہل بہشت کے لیے سب سے بڑی نعمتیں اور لذتیں ہوں گی کہ جس کی حقیقت کو درک کرنا اس دنیا والوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ البتہ بعد کے پروگراموں میں ہم ان نعمتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ یہاں پر ہم فہرست وار چند نکات جنت کی نعمتوں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ انسان کی ہر ایک خواہش کا بہشت میں مناسب جواب موجود ہوگا۔ جنتیوں کو نعمتوں کے استعمال میں انتخاب کا اختیار حاصل ہوگا، وہاں بے پناہ اور متنوع نعمتیں ہوں گی، اس لیے ان کے حصول کے لیے باہمی کشمکش یا رقابت کی صورت پیش نہیں آئے گی۔ جنت کی نعمتیں من جملہ کھانے اور پینے کی چیزیں انسانوں کے لیے ہر قسم کی آفت اور مضر اثرات سے محفوظ ہوں گی، یعنی ان کا استعمال ہرگز نقصان نہ پہنچائے گا۔ قرآن مجید نے جن مادی نعمتوں کی جانب اشارہ کیا ہے ان میں نہروں اور سایوں کا بھی ذکر شامل ہے۔ اس سلسلے میں کہہ سکتے ہیں کہ بہشت میں کثرت سے نہریں اور صاف و شفاف بہتے ہوئے پانی کے چشمے اور نہریں ہوں گی جو درختوں کے سائے کے نیچے سے گزریں گی۔ جنتی لوگ انتہائی صاف ستھرے اور خوشگوار ماحول میں اور گھروں میں سکون و آرام کے ساتھ رہیں گے۔ وہاں خوبصورت اور نفیس فرش بچھے ہوں گے۔ جنتی لوگ اونچے اور عالیشان تختوں پر مسندوں سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور انواع و اقسام کے میوے ان کی دسترس میں ہوں گے۔ وہ تختوں پر مسند نشین ہوں گے اور دوسروں کو دیکھ رہے ہوں گے اور باہمی انس و محبت اور دلچسپ گفتگو کا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ اہل بہشت لذیذ جنتی غذاؤں، تازہ و خوشگوار اور خوشبودار مشروبات، فاخرہ لباسوں اور انتہائی خوبصورت اور قابل دید زیوروں اور دیگر نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے اور ان کے لیے کسی طرح کی محدودیت نہیں ہوگی۔ قرآنی آیات میں دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے بہشت میں اپنے مہمانوں کی پذیرائی اور اس پذیرائی کے وسائل اور پذیرائی کرنے والوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ من جملہ ان آیات کے سورہ انسان کی آیات میں ان موضوعات کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ سورہ انسان کی آیت 15 میں بیان ہوا ہے، ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر گردش کرائے جا رہے ہوں گے۔ ان برتنوں میں انواع و اقسام کی کھانے کی چیزیں ہوں گی اور شیشے کے ساغروں میں انواع و اقسام کے لذیذ اور فرت بخش مشروبات ہوں گے، اور جنتیوں کو ان چیزوں کی جتنی بھی خواہش ہوگی وہاں وافر مقدار میں موجود ہوں گی۔ بہشت کے خادمین مسلسل جنتیوں کے ارد گرد گھومتے رہیں گے اور ان کی ان غذاؤں اور مشروبات سے پذیرائی کریں گے۔ سامعین، دلچسپ بات یہ ہے کہ جنت کے شیشے کے یہ جام بہت صاف و شفاف اور چمکتے ہوئے ہوں گے، اسی طرح چاندی کے برتن بھی بہت خوبصورت اور چمکدار ہوں گے۔ جنتیوں کی پذیرائی کی کیفیت کے بارے میں سورہ انسان کی آیات 17-19 تک میں ارشاد ہو رہا ہے، ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں زنجبیل یا سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ یہ جام بہشت کے ایک چشمے سے پر کیے جائیں گے کہ جسے سلسبیل کہتے ہیں۔ ان جاموں کی مشروبات انتہائی معطر اور خوشگوار ہوں گی۔ ان آیات میں اس عالیشان بزم کی پذیرائی کرنے والوں کا بھی ذکر ہوا ہے کہ جو بہشت بری میں جوار رحمت پروردگار میں منعقد ہوگی۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے، اس بزم میں پذیرائی کرنے والے ایسے نوجوان لڑکے ہوں گے جن کے چہرے نورانی اور چمکتے ہوئے ہوں گے، اور جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ یہ نو عمر جوان خوبصورت اور ہنسی ہوں گے اور اپنے ہاتھوں میں لذیذ خوشگوار مشروبات سے لبریز پروانہ وار جنتیوں کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور ان کی پذیرائی کر رہے ہوں گے۔ یہ عظیم الہی بزم بے مثال شادمانی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پائیدار اور برقرار ہوگی۔ جنتیوں کی پذیرائی کے بارے میں سورہ انسان کی آیت 20 میں ان کی صورتحال کو اس طرح سے خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ اس لحاظ سے کہ الفاظ چاہے جتنے بھی گویا اور فصیح ہوں وہ کبھی بھی آخرت کی نعمتوں کی توصیف نہیں کر سکتے۔ یہ آیت سروستہ انداز میں بیان کر رہی ہے اور جب تم وہاں دیکھو گے تو عظیم نعمتیں اور عظیم سلطنت کا مشاہدہ کرو گے۔ سامعین، قرآن نے جنتیوں کو فراہم کی جانے والی جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے ان کو عظیم نعمت اور عظیم سلطنت و بادشاہت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ تعبیر جنت میں جانے والوں کے باغوں کی وسعت و عظمت کی خبر دے رہی ہے اور اس کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جنتیوں کی حکومت کی قلمرو بہت وسیع ہوگی۔ فرزند رسول خدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ملک کبیر کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ ایسی سلطنت اور بادشاہت ہوگی جو لازوال اور ابدی ہوگی کہ جس کو فنا نہیں ہے۔ یہ آیت حقیقت میں جنتیوں کی حیرت انگیز بادشاہت کو بیان کر رہی ہے۔ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے دنیا کو اس میں موجود سمندروں، پہاڑوں، کانوں اور جنگلوں کے باوجود کم قیمت شے سے تعبیر کیا ہے اور زندگانی یہ دنیا کو متاع ناچیز اور بے حقیقت شے بتایا ہے، تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے جس نے دنیا کی ان نعمتوں کو ناچیز اور معمولی بتایا ہے، جنتیوں کی عظمت و منزلت کی توصیف میں بادشاہت اور ملک کبیر کی تعبیر استعمال کی ہے۔ یہ خود جنتیوں کی وسیع فرما روائی و حکمرانی اور ان کی حیبت و جلالت کو ظاہر کر رہی ہے اور ایسی عظیم سلطنت و بادشاہت کو ظاہر کر رہی ہے جو انسان کے تصور سے ماورا ہے۔ سامعین، بعد کی آیت میں یعنی سورہ انسان کی آیت 21 میں جنتیوں کو عطا کی گئی دیگر نعمتوں کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے کپڑے بھی، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار انہیں پاک و پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اس آیت میں جنتیوں کے لباس کی جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، ان کے جسم پر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے۔ جنتیوں کے لیے سبز لباس کے رنگ کا انتخاب درختوں کے خوبصورت پتوں کی مانند خوش رنگ اور فرت بخش ہونے کے معنی میں ہے۔ واضح سی بات ہے کہ سبز رنگ کی خود انواع و اقسام ہے کہ جن میں سے ہر ایک خاص خصوصیت کا حامل ہے۔ آخر کار اس آیت کے اختتام پر اس سلسلے کی نعمتوں سے ایک اہم ترین نعمت کے بارے میں خدا فرما رہا ہے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اس آیت میں بات خوشگوار مشروب اور جام کی ہے کہ جس کا ساقی خدا ہے۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے، وہ خدا کے جس نے انسان کو وجود عطا کیا، اس کی پرورش کی، اور وہی سب کا مالک اور تربیت کرنے والا ہے، انسان کو تکامل کی منزل کی جانب لے جا رہا ہے، یہاں تک کہ اسے حد کمال تک پہنچا رہا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت کو عالم مرتبے تک پہنچا دیا ہے اور اپنے دست قدرت سے جنت میں اپنے نیک اور پاکیزہ بندوں کو شراب طہور سے سیراب کر رہا ہے۔ طہور کے معنی وہ چیز ہے کہ جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی۔ یہ شراب انسان کو ہر طرح کی آلودگی اور پلیدگی سے پاک کرتی ہے اور اسے نورانیت اور پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ شراب طہور کے جس سے خدا جنتیوں کو سیراب کرے گا، وہ ناقابل توصیف لذت سے سرشار ہوگی۔ تمام مادی حجابات اور موانع برطرف ہو جائیں گے اور نجاست دور ہو جائے گی، تاکہ انسان میں پروردگار کے حضور اور قرب کی شائستگی اور اہلیت پیدا ہو جائے۔ البتہ سورہ صافات کی آیت 45 سے 47 تک میں بہشتی شراب کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، شراب طہور کے جام چشموں سے پور کر کے ان کے درمیان گردش کر رہے ہوں گے، یعنی بالکل سفید براق شراب جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی۔ نہ اس میں درد سر اور بدحواسی ہوگی اور نہ ہی مدہوشی کی وجہ سے وہ بہکی ہوئی باتیں کریں گے۔ سامعین، یہ شراب اسی طرح دنیا کی رنگ برنگی شرابوں کی طرح نہیں ہوگی، ایک ایسی شراب ہوگی جو پاکیزہ، سفید اور صاف و شفاف ہوگی۔ اگر دنیا کی آلودہ شرابیں عقل کو زائل کرتی اور فساد و مستی کا سبب بنتی ہیں، تو جنت کی شراب طہور انسان کے جسم و جان کو ہر قسم کی پلیدگی اور نجاست سے پاک کرے گی۔ البتہ بہشت کے باغوں میں جانے والوں کو اپنے پروردگار کی جانب سے فرحت بخش پیغام موصول ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، یہ بے مثال نعمتیں گناہوں سے تمہاری چشم پوشی اور خدا کی راہ میں تمہاری مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہیں کہ جو درگاہ رب العزت میں مقبول ہوئی ہیں۔ عالم کا پروردگار مومن اور نیک انسانوں کی قدردانی اور شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہ عمل کتنا لذت بخش اور فرحت بخش ہے۔ در حقیقت یہ ایک نعمت ہے جو تمام نعمتوں پر بھاری ہوگی۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مدبرانہ الہی اور حکیمانہ قیادت کے ایرانی مجاہدین اور عوام پر مرتب ہونے والے اثرات کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے استعماری طاقتوں کے اشارے پر ایران کے نوخیز اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا اور جہریت کے آغاز میں بعض سرحدی شہروں پر قبضہ بھی کر لیا، لیکن اس دوران ایرانی مجاہدین نے اپنی قیادت اور اپنے نظریے کی طاقت کے بلبوتے صدامی لشکر کا بھرپور مقابلہ کیا اور آہستہ آہستہ اپنے مقبوضہ علاقے بھی آزاد کرا لیے۔ ایرانی عوام کی اس کامیابی میں نوجوان مجاہدین کے جوش و جذبے اور عزم بالجزم کا بنیادی کردار تھا۔ ایرانی مجاہدین میں یہ عزم و حوصلہ اور شوق شہادت پیدا کرنے میں جس ہستی کا سب سے اہم کردار ہے، وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ آپ نے اپنے بیانات اور خطبات سے مجاہدین میں ایسی انقلابی روح پھونک دی کہ مجاہدین بڑی سے بڑی مشکل اور بڑی سے بڑی مصیبت سے ٹکرا جاتے اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرتے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مدبرانہ اور الہی قیادت کے نتیجے میں ایک کم تربیت یافتہ اور جدید ہتھیاروں سے محروم رضاکار فوجی خطے کی سب سے بڑی اور مضبوط فوج کو ناکوں چنے چبا دینے میں کامیاب رہا۔ ایرانی نوجوانوں نے جذبہ شہادت سے لیس ہو کر ایسے لشکر کو شکست دی جس کو دنیا کی دو بڑی طاقتوں امریکہ اور سوویت یونین کے علاوہ علاقے کے عرب ممالک کی بھی دامے درمے سخنے ہر طرح کی مدد حاصل تھی۔ ایرانی مجاہدین نے کم ترین ہتھیاروں کے ساتھ سب سے پہلے خرم شہر کا قبضہ چھڑایا، پھر آبادان کا محاصرہ توڑا، شلمچے کے محاذ پر بہادری کے عظیم جوہر دکھائے، ٹھاٹھے مارتے دریائے اروند کو اپنی دلیری سے عبور کر کے دشمن پر حملہ کیا، عراقی جزیرے فاو پر قبضہ کیا اور مرساد جیسے فوجی آپریشن انجام دے کر دشمن کو حیران و پریشان کر دیا۔ بیت المقدس فوجی آپریشن ہو یا خیبر آپریشن، کربلا ایک سے لے کر کربلا پانچ تک کی فوجی کاروائیاں ہوں یا انقلاب دشمن خائنوں کے خلاف مرساد نامی کاروائی، ان سب میں ایرانی مجاہدین نے اپنے قائد و رہبر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور اپنے انقلاب اور سرزمین کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ ایرانی مجاہدین نے اس 8 سالہ مقدس دفاع میں 100 سے زیادہ مختلف فوجی آپریشن انجام دے کر میدان جنگ میں گران قدر تجربات حاصل کیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایرانی مجاہدین کے عزم و حوصلے اور پختہ ایمان کے بارے میں فرماتے تھے، ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اس طولانی اور غیر مساوی جنگ میں صرف ایمان کے اسلحے پر بھروسہ کیا اور خدائے بزرگ پر توکل کیا اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کی دعا کے نتیجے میں اپنے آپ پر یقین اور خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کیا۔ ہمارے دلیر اور بہادر مردوں اور شیر دل خواتین نے خود اعتمادی کے اسلحے سے لیس ہو کر کامیابی حاصل کی، اور ہم اس پر خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کسی طاقت اور ریاست کا ہم پر کسی قسم کا کوئی احسان نہیں۔ اب ہماری عوام ایک تجربہ کار قوم بن کر ابھری ہے جو خداوند عالم کی ذات پر تکیہ کرتے ہوئے تن و تنہا اور مظلومانہ انداز سے دشمن کے خلاف ڈٹی رہی اور سخت ترین اور مشکل ترین فوجی کاروائیوں میں ہمارے رضاکاروں نے ملک کے دفاع اور جارحین کے خلاف دفاع میں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کیں، اور جنگ کے دوران کئی کارخانوں کی تعمیر نو اور دفاعی میدان کے کئی شعبوں میں کسی بیرونی مشاورت اور ماہرین کے بغیر کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ ایرانی قوم اور قیادت کو صدام کی طرف سے مسلط کردہ جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیاں دیکھنی پڑیں، لیکن ایران اسلامی نے ان خطرات سے مواقع پیدا کیے۔ اسی جنگ کی بدولت ایران کا دفاعی نظام مضبوط ہوا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا۔ اسی جنگ کی وجہ سے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی جیسا ادارہ فوجی میدان میں مضبوط و مستحکم ہوا۔ رضاکار فورس بسیط بھی اس جنگ کا دیا ہوا گویا ایک تحفہ ہے، اگر جنگ نہ ہوتی تو رضاکار فورس کی تشکیل کا اعلان بھی نہ ہوتا۔ رضاکار فورس بسیج کے ذریعے جو کارہائے نمایاں ابھی تک انجام پائے ہیں وہ اگر جنگ نہ ہوتی تو ہرگز انجام نہ پا سکتے۔ جنگ کے دوران کوئی بھی ملک ایران کو دفاعی میدان میں معمولی مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اور بقول رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، ایران کو کانٹے دار تار بھی دینے کے لیے دنیا تیار نہ تھی۔ ایرانی ماہرین نے اپنی نوجوان لیکن باصلاحیت نسل پر بھروسہ کیا اور جنگ کے دوران دفاعی صنعت میں کئی اہم کارنامے انجام دیے۔ ایران عراق جنگ کے آغاز میں ایران آرٹلری کا سامان تیار نہیں کر سکتا تھا، اسی طرح میزائل بنانے کی صلاحیت بھی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن جنگ کے تجربات کی روشنی میں ایرانی ماہرین نے زمین سے زمین، زمین سے فضا اور زمین سے سمندر تک مار کرنے والے میزائل تیار کیے، اور اس وقت ایران کی میزائل ٹیکنالوجی اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ امریکہ سمیت عالمی طاقتیں ایران کی میزائل ٹیکنالوجی سے خوف زدہ ہیں، اور وہ اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے مختلف طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں۔ سامن، ایران عراق جنگ کے دوران حاصل شدہ تجربات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جنگ کو مؤثر انداز سے چلانے والے کمانڈر مینجمنٹ کے وسیع تجربات کی روشنی میں دیگر شعبہ جات میں بھی اپنی خدمات احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ جنگ اس بات کا باعث بنی کہ ایسے اعلیٰ اور مستعد ذہن نیز انتظام و انصرام کی صلاحیت رکھنے والے افراد معاشرے میں کھل کر سامنے آئے۔ آج بھی جنگی ماہرین جب ایرانی مجاہدین کی جنگی پلاننگ اور مختلف فوجی منصوبہ بندی اور فوجی آپریشنوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایرانی مجاہدین نے بغیر کسی اسٹاف کالج، کسی ملٹری کالج سے لمبی چوڑی ٹریننگ کے بغیر اس قدر بڑی بڑی فوجی کاروائیاں کامیابی کے ساتھ انجام دیں جو یقیناً فوجی دنیا میں ایک کارنامے سے کم نہیں۔ ایران عراق جنگ کا تجزیہ کرنے والوں کی متفقہ رائے ہے کہ اس جنگ میں کامیابی کی بنیادی وجہ ایران اسلامی کی وہ روحانی پرکشش، دور اندیش، نڈر، مضبوط، حکیم اور خداوند عالم کی ذات پر مکمل ایمان و بھروسہ رکھنے والی عوامی اور الہی قیادت تھی جس نے اس 8 سالہ مقدس دفاع کو پوری قوت و استقامت کے ساتھ جاری رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جنگ کے عظیم خطرات کو مواقع میں تبدیل کر دیا اور سخت ترین مشکلات اور مصیبتوں کے باوجود جنگ کو ایک نعمت تک قرار دیا۔ اس جنگ سے ایرانی قوم کے اندر جہاں خود اعتمادی بڑھی، وہاں دنیا بھر کے حریت پسند تنظیموں اور جماعتوں کو بھی حوصلہ ملا کہ کم ترین وسائل اور امکانات کے ساتھ بڑی طاقتوں کے خلاف مقابلہ اور مبارزہ کیا جا سکتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی قیادت سے ایرانی قوم میں دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جانے کا حوصلہ اور عزم دیا، جار قوتوں کے خلاف استقامت و مقاومت کا درس دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کے ذریعے ملک میں مزید اتحاد و انسجام بھی پیدا کیا اور صدام کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا۔ کم ترین ہتھیاروں اور کم ترین فوجی دفاعی تجربات کے باوجود دشمن کا 8 سال تک مقابلہ کرنا الہی توفیقات اور الہی قیادت کے بغیر ممکن نہ تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت نے اس جنگ کو ایک ایسے مقدس دفاع میں تبدیل کر دیا جس میں شرکت ہر ایرانی نوجوان اپنا فریضہ سمجھتا تھا، اور عوام الناس کی طرف سے اس مقدس دفاع میں وسیع شرکت اس بات کا باعث بنی کہ اسلامی حکومت اس جنگ کو 8 سال تک جاری رکھنے میں کامیاب رہی۔ دشمن کی جارحیت کے مقابلے میں ایران کا بے مثال دفاع ایک تاریخی کامیابی ہے جسے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت کا مرہون منت قرار دیا جا سکتا ہے، اور اسے تاریخ معاصر میں سنہری الفاظ سے لکھا اور یاد رکھا جائے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔